بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد تبلیغ دین جو رسالہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا جو حقیقت میں ترجمہ ہے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے رسالے کا اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے چونکہ کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں ہے اس لیے کوئی وقت بھی ایسا نہ ہوگا جس میں کوئی شخص توبہ سے مستغنی ہو کیونکہ انسان کسی حال اور کسی رتبے کا بھی یہ ضروری ہے کہ یا تو اس کے اعضاء میں سے کسی رتبے کا بھی ہو یہ ضروری ہے کہ یا تو اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوگا اور یا قلب سے کوئی گناہ ثابت ہو رہا ہوگا یعنی یا تو جوارح کسی خلاف شرع کام میں ملوث ہوں گے اور یا قلب کسی مذموم خصلت یا ایسی بدعات میں ضرور مبتلا ہوگا کہ جس کی اصلاح کے لیے توبہ کی حاجت ہوگی اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی انسان فرشتہ سیرت اور ایسا مہذب بن گیا کہ اس کی کوئی عادت اور کوئی خصلت بھی ایسی نہیں ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہو تب بھی کوئی وقت تو ایسا ضرور ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کو غفلت ہوگی اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب پروردگار کو بھولو تو فوراً یاد کر لیا کرو اس لیے پھر بھی اس حالت سے رجوع کرنے اور غفلت سے یاد کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوئی اور اسی رجوع کا نام توبہ ہے اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی شخص اللہ کی یاد میں ہر آن مستغرق اور معاف ہے کہ کوئی لحظہ بھی قلب کو غفلت نہیں ہونے دیتا اگرچہ اس درجہ استغراق بہت ہی دشوار بلکہ قریب قریب ناممکن کے ہے تاہم اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ انسان جس مقام اور جس مرتبے میں ہے اس سے عالی مرتبے پر پہنچنے سے پہلے پھر بھی توبہ کا محتاج ہے کیونکہ ہر مقام اور مرتبہ اپنے سے عالی اور مافوق مقام و مرتبے کے اعتبار سے ناقص کہلاتا ہے یعنی اب جو درجہ حاصل ہوا تو پچھلا درجہ ناقص رہا اگر ترقی کی تو اس کا مطلب ہے ترقی کی پہلے بھی گنجائش تھی جس پر ہم نہیں تھے تو ایسے موقع پر بھی توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے اور ناقص سے باہر نکلنا اور عالی اور کامل درجے پر پہنچنا ہر شخص پر لازمی ہے پر جب تک بھی اس میں رہے گا تو ضرور توبہ کا محتاج رہے گا اور جب دوسرے درجے پر پہنچے گا تو چونکہ وہ درجہ بھی اپنے مافوق درجے کے اعتبار سے ناقص ہے اس لیے جب تک اس سے باہر نہ نکلے اور اوپر نہ پہنچے اس وقت تک وہاں بھی توبہ کا حاجت مند ہوگا اسی طرح سلسلہ چڑھتا رہے گا اور جتنی جتنی ترقی کرے گا دوں توبہ کا ضرورت مند ہوتا رہے گا کیونکہ مراتب قرب خداوندی غیر متناہی ہیں یعنی کوئی مرتبہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اور مرتبہ دوسرا نہ ہو کوئی حالت ایسی نہ نکلے گی جس میں انسان کو نسبتاً ناقص مرتبے میں رہنے کی وجہ سے خطا اور عاجز اور عالی مرتبے تک پہنچنے کے سبب توبہ کا ضرورت مند نہ کہا جائے یہی بات ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصوم اور بے گناہ ذات کے لیے فرماتے ہیں کہ میں رات دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ عام لوگوں کی توبہ ظاہری گناہوں سے ہوا کرتی ہے اور صالحین کی توبہ باطنی گناہوں اور مذموم اخلاق سے ہوا کرتی ہے اور متقین کی توبہ شکوک و شبہات کے ابتلاء میں یعنی مبتلا ہونے سے ہوتی ہے اور محبین کی توبہ اس غفلت سے ہوتی ہے جس نے ذکر الہی کو کسی لہجے میں بھلا دیا تھا اور عارفین کی توبہ اس مقام سے ہوتی ہے جس پر وہ پہنچے ہوئے ہیں مگر اس کے مافوق دوسرا مرتبہ ہے جس پر ان کو پہنچنا چاہیے تھا اور چونکہ حق تعالیٰ کے قرب کے مراتب اور مقامات غیر متناہی اور بے شمار ہیں اس لیے عارفین کی توبہ کا منتہا نہیں اور ان کے اس خاتمے کا کوئی وقت اور نہ ان کے اس کے خاتمے کا کوئی وقت متعین ہے توبہ کی جب تمام شرائط پوری ہو جائیں گی خلاصہ یہ کہ ہر انسان کو ہر وقت استغفار و توبہ ندامت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ نامعلوم ہم سے کون کون سے گناہ ظاہری باطنی مستقلاً جاری ہیں اور دوسرے یہ کہ مراتب کے اعتبار سے جو ترقی ہمیں تقوی میں کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے تو ہر انسان کو توبہ اور استغفار لازم ہے اور ندامت اس کی لازمی جز ہے توبہ کی جب تمام شرائط پوری ہو جائیں گی تو اس کی قبولیت میں شک نہ ہوگا کیونکہ قبول ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے قلب میں انوار معرفت کی تجلیات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ انسان کا قلب آئینے کی مانند ہے جس پر خواہشات نفسانیہ اور حرص و ہوا کے باعث غبار جم جاتا ہے یا گناہ کی وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے، مگر نیک کام جو بمنزلہ نور کے ہیں اپنی روشنی اور چمک دمک سے اس تاریکی کو دور کر کے آئینہ قلب کو سیقل یعنی صفائی کرتے رہتے ہیں، رگڑتے رہتے ہیں. اس لیے جب انسان کوئی برا کام کرے گا اور نادم اور پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو ضرور ایسی حالت ہوگی جیسے کپڑے پر صابن لگانے سے ہوتی ہے کہ اگر صابن باقاعدہ لگایا گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ میل نہ اترے. اسی طرح اگر دل اخلاص و توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو ممکن ہے کہ قلب میں صفائی اور انشراح اور تجلیات معرفت کی استعداد قابلیت نہ پیدا ہو. ہاں، بعض بزرگوں کو توبہ کے بعد قبولیت توبہ میں جو شک ہوا ہے وہ حقیقت میں قبولیت توبہ کے شرائط جمع ہونے میں شک ہوا ہے. یعنی ہم نے توبہ جس شخص کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، جس درجے کی توبہ کرنی چاہیے تھی، اس درجے کی ہمیں وہ توبہ ہم نے نہیں کی، وہ ندامت ہمیں حاصل نہیں ہوئی اور وہ عزم مصمم ہمیں حاصل نہیں تھا، اس میں ان کو شک ہوا، ورنہ توبہ کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ معلوم ساری شرائط پوری ہوئی یا نہیں، ان کو یہ شک رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہماری شرائط پوری ہوئی یا نہیں. جیسے کوئی شخص مشکل دوا پیے اور پھر بھی اس کو دستوں کے آنے میں شک ہو تو یہ شک دوا کے دستاور ہونے میں نہیں بلکہ اس امر میں شک ہے کہ مشکل کی شرائط پوری طرح ادا ہو گئی یا نہیں، یعنی دوا کے اجزاء پوری مقدار میں تھے بھی یا کم و بیش ہو گئے، جو یعنی اسحال نہ ہوا تو کیا وجہ ہے، وقت اسحال کے مناسب بھی تھا یا نہیں. اور اگر ان جملہ امور میں اطمینان ہو تو پھر دستوں کے آنے اور غلیظ اور متعفن مادے کے خارج ہونے میں کبھی شک نہ ہوگا. اسی طرح اگر توبہ کے تمام شرائط جمع ہونے کا پورا یقین ہو جائے تو پھر اس کی قبولیت میں شک ہونے کے کوئی معنی نہیں. غرض جب ثابت ہو گیا کہ ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے اور ہر فرد بشر معالجے کا محتاج ہے تو اس میں غفلت کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ غفلت اور ہوا نفس ایسا مہلک مرض ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہ کے کام پر اصرار اور مداومت کرنے لگتا ہے. یعنی اگر غفلت پیدا ہو گئی تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے اور پھر گناہوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے دو پریشانیاں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ گناہ کی حقیقت کم ہو جاتی ہے، گناہ کی اہمیت نہیں رہتی، حالانکہ گناہ بہت سنگین چیز ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے تو گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، یہ گناہ کو ہلکا سمجھنا بہت خطرناک مرض ہے. دوسری بات یہ کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو توبہ سے مایوس ہونے لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں، ہماری توبہ کیا قبول ہوگی، تو پھر توبہ آہستہ آہستہ توبہ کی توفیق بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اصرار یعنی بار بار گناہ کرنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، پر جب اس اصرار کو چھوڑ دو گے یعنی بار بار گناہ کرنے کو چھوڑ دو گے، یعنی اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نفس سے مجاہدہ کرے، گناہ نہ کرنے دے اپنے آپ، گناہ میں ملوث نہ ہونے دے، خوب جنگ لڑے نفس سے یہاں تک کہ تقاضا معدوم ہو جائے، اور اگر پھر بھی اگر کوئی خطا ہو جائے تو پھر استغفار کرے، تو اس باطنی مرض سے نجات مل جائے گی، یعنی غفلت سے نجات مل جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وعن عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، بدن اس کا درست ہو یعنی صحت اچھی ہو، اور ایک دن کھانے کا سامان اس کے پاس ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں اور ساری دنیا اس کو دے دی گئی ہے، مطلب یہ ہے, تشریح میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور طاعت میں لگا رہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بچے کی پیدائش کے وقت کی سنتوں کا بیان, جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دائیں کان میں جب اذان دو تو پوری اذان فجر جو ہوتی ہے, جس میں الصلاۃ خیر من النوم بھی ہوتا ہے, تو کامل اذان دینی چاہیے. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا. 7ویں روز عقیقہ کرنا. اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دے. بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا. چاندی یا اس کے برابر قیمت خیرات کر دینا, معمولی سے پیسے بنتے ہیں. یہ سب باتیں سنت ہیں. اگر کوئی کام ایسا ہے جو اس میں سے نہ ہو سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا. لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا. عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھلانا. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو مناسب سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے. تنبیہ: آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر صحیح ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی. اس لیے ابتدائی سے اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے, ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بیان میں قبر شریف کی زیارت میں صحیح حدیثیں آئی ہیں. چنانچہ دار قطنی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من زار قبری وجبت له شفاعتی. اور عبدالحق نے اپنے احکام وسطی و صغری میں اس کو روایت کر کے اس سے سکوت کیا, اور اس کا سکوت بے وجہ اس التزام کے دلیل ہے اس کی صحت پر. اور موجم کبیر طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من جاءنی زائرا لا تحمله حاجة الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا له یوم القیامہ. یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی, مفہوم یہ ہے, اور اس کو کوئی اور حاجت نہیں تھی سوا میری زیارت کے, تو اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے, مقبول زیارت نبی بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.